أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بغدا فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات الله محمد عليه وسلم. عزیزان گرامی، گفتگو کا آغاز فقہی مسئلے سے ہی کروں گا. ایک سوال جو کل کی گفتگو کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، بلکہ ایک حکم ہے کہ بات کی وضاحت ہو جائے. ایسا لگا کہ شاید بیان کرنے میں جو الفاظ میں نے استعمال کیے تو ممکن ہے کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی ہو. کل ہم نے ایک بات کی تھی کہ انسان مرنے کے بعد اپنے صرف ایک تہائی مال کا مالک رہ جاتا ہے، یعنی ایک تہائی مال کے اندر صرف تصرف کر سکتا ہے، ایک تہائی مال کے اندر صرف وصیت کر سکتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے وصیت کی تھی کہ میرے باغ کی ساری کھجوریں رائے خدا میں صدقہ دے دی جائیں، پیغمبر اکرم کو وصی بنایا تھا. تو سوال یہ آیا کہ مولانا صاحب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب ایک شخص کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تہائی سے زیادہ اپنے مال میں جو ہے وصیت نہیں کر سکتا، اور وہ وصیت کر رہا ہے کہ پورے باغ کی کھجوریں جو ہے دے دی جائیں، تو از اٹ پاسبل؟ تو انداز تو کئی سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا جواب ایک سنگل لائنر آنسر ہے اس کا، کہ ہمیں اتنا ماننا پڑے گا کہ وہ جتنی بھی جائیداد چھوڑ کے گیا تھا، وہ ایک باغ کی کھجوریں جو تھیں وہ ون تھرڈ کے اندر اندر ہوں گی. سمپل، اس لیے کہ پورا باغ تو صدقہ نہیں کر رہا، باغ کی کھجوریں صدقہ کر رہا. تو ممکن ہے مثال کے طور باغ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کا ہو، لیکن جو اس کی کھجوریں ہو ایک سال کی فصل، تو بہرحال اتنی نہیں ہوتی کہ کہا جا سکے کہ وہ should be more than one third of the entire property and اس کی جتنی بھی جائیداد تھی اس سے ایک تہائی سے زیادہ ہوگا. تو ڈیفینیٹلی جب پیغمبر اکرم وصی بنے بھی ہیں اور اس نے وصیت کی بھی ہے، تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ اس کے ایک نہیں دس پندرہ باغ ہوں گے، ممکن ہے کاروبار بڑا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس میں سے ایک کام اس نے یہ کیا کہ ایک سال کی کھجوریں جو ہے ساری سرائے خدا میں صدقہ کر دی جائے. مجھے جو آج بات کرنی ہے، ایک اور فقہی مسئلے کو میں شروع کر رہا ہوں، چار پانچ دن ہمارے پاس ہیں، تو کچھ باتیں ایک دو دن کے اندر میں اس کو کوشش کروں گا سمیٹنے کی. بڑا مشکل سا موضوع ہے، اور عام طور پر یہ موضوع وہ ہے کہ مجلسوں میں تو ایک طرف، درکنار, حتیٰ جہاں خالص فقہی سیشن ہوتے ہیں, جہاں پر لوگ آتے ہی صرف فقہ سیکھنے کے لیے کہ مولانا صاحب ایک گھنٹہ خالصتاً فقہ کی کلاس لیں, وہاں پر بھی مسائل اتنی آسانی سے ڈسکس نہیں ہوتے, اس لیے کہ مشکل سمجھے جاتے ہیں, بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور عنوان ہے شکیات نماز, بڑا مشکل عنوان ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس شکیات کے حوالے سے کچھ موٹی موٹی باتیں, کچھ بالکل بیسک بیسک بنیادی باتیں آپ ازان کی کوشش گزار کر دوں, تو کیا ہوگا کہ ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہو جائے گی. شکیات نماز کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی نماز کے دوران آپ کو کسی طرح کا شک پیش آتا ہے اپنی نماز کے بارے میں, تو شک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں, 50-50 ہوتے ہیں, نہ 100% اس سائڈ پر, نہ 100% اس سائڈ پر, کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے کسی بھی حوالے سے. جب بھی آپ کو شک ہو, ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ شک ہوتے ہی آپ کی نماز باطل نہیں ہو جاتی. یہ سب سے پہلی بات ہے میرا کہ بنیادی ترین نقطہ, جب آپ کو شک ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی وجہ سے بھی آپ کی توجہ, بیسیکلی وجہ یہی ہوتی ہے انسان کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے, تو پھر وہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ اب کیا ہوا. بعض اوقات توجہ ہوتے ہوئے بھی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے, مثلا مثال کے طور پر انسان نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیکن اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ جو رحمان میں جو ہے کا تلفظ تھا وہ میں نے صحیح پروناؤنس کیا کہ نہیں کیا. یہاں پر مس کیا کہتے ہیں اس کی نہیں بات, کہ اس کا جو ہے وہ اٹینشن اس کی مس ہوئی ہے کہیں پر, نہیں وہ اٹینٹیو ہے اور اٹینشن کی وجہ سے اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ آئی واز ایبل ٹو پروناؤنس اٹ رائٹ اور ناٹ. جو میرے استاد نے بتایا تھا کہ ہے کو مثلا جو ہے وہ حلق سے نکالنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, پرابلم پیش آتا ہے. ولد والین پڑھا, اکثر لوگ ولد والین کو جو بہت زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں, میں نے سنا ہے دیکھا دو دو مرتبہ تین تین مرتبہ پڑھنے بےچارے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں ہوا چلو دوبارہ پڑھو, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پھر نہیں ہوا چلو دوبارہ پڑھو, تیسری مرتبہ پڑھو. تو یہ مس اٹینشن کی وجہ سے نہیں ہوتا, اٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے اتفاقا. تو اینی ویز جب ڈاؤٹس ہوتے ہیں تو آپ کی نماز سب سے پہلے باطل نہیں ہو جاتی. فرسٹ آف آل ڈاؤٹس کی صورت میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کھڑا تو ہو گیا, میں نے تشہد پڑھا کہ نہیں پڑھا, آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں دوسری رکعت میں ہوں کہ تیسری رکعت میں ہوں, آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے میں تیسری رکعت میں ہوں چوتھی رکعت میں ہوں, آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے ایک سجدہ کیا کہ دو سجدے کیے, کئی سارے چھوٹے چھوٹے ڈاؤٹس ہیں جو نماز میں پیش آتے ہیں. فرسٹ آف آل ڈاؤٹ ہوتے ہی آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی. اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے بلکہ گائیڈ کرتا ہے کہ پاز, ناٹ اسٹاپ, پاز, رک جاؤ کچھ دیر کے لیے, پاز کرو اور پاز کر کے سوچو کہ واٹ واز ایکچوئل سچویشن اینڈ واٹ از مائی ایکچوئل سچویشن. اگر تمہیں یاد آ جاتا ہے کسی طریقے سے بھی اور تم ون سائڈڈ ہو جاتے ہو, اوکے بات ہی ختم ہو گئی, تم ڈاؤٹ سے باہر آ گئے, تم کھڑے تھے تمہیں شک ہو رہا ہے میں نے تشہد پڑھا کہ نہیں پڑھا, اوکے رک جاؤ سیکنڈ کے لیے, غور کرو, سوچو, یاد کرو تشہد پڑھا کہ نہیں پڑھا, تمہیں یاد آ گیا کہ نہیں میں نے یقیناً نہیں پڑھا, اوکے بیٹھ جاؤ, ریورس میں جاؤ تشہد پڑھو نئے سرے سے کھڑے ہو, سیٹ سمپل. تمہیں یاد آ گیا کہ تشہد پڑھ لیا تم نے, جس کنٹینیو, دوبارہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاؤٹ ہو رہا ہے پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے, اب سردیوں کے دن ٹھنڈے پانی سے وضو, خیر وہ مثالیں آپ امریکہ کی نہیں, نہ اتنی سردی ہیں یہاں پر, ہسٹن میں تو مثال دینے ہی مزہ نہیں آتا, مزہ آتا ہے جب نیو جرسی میں انسان ہو وہاں مثال دے رہا ہو سردیوں کی, جو نیو یارک میں ہو یا مثال کے طور پر شکاگو میں ہو تب سمجھ میں آتا ہے مثال ہے, لیکن چلیں فرض کر لیتے ہیں بھائی اب سردیوں کے دن ہے, چلیں کم از کم اتنا تو ہے کہ جوانی کی نیند اور سردیوں کا موسم اور بستر کے چھوڑنا اور پھر مسلے پر آنا, تو بہرحال چانسز ہے کہ انسان کو پتا نہ چلے پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے. تو اسلام کہتا ہے اوکے ویٹ کرو, پاز کرو, سوچو ذرا سا. اب مثال کے طور پر میں ایک ایگزامپل بنا رہا ہوں, یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ میں ٹیکنیکل مسئلہ بتا رہا ہوں, یہ میں مجھے اکثر سمجھانا پڑتا ہے, دیکھیں فقہی مسئلہ اور ہوتا ہے ٹیکنیکل مسئلہ اور ہوتا ہے. مجھے ایک بات میں نے بہت شیئر کی ممبر سے, ایک مرتبہ ہم سعودی عرب سے واپس آ رہے تھے پاکستان حج کر کے, تو ہماری فلائٹ دو گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کا, یعنی سعودی عرب میں اگر مثال کے طور پر صبح کے 4 بجے تو پاکستان میں صبح کے 6 بجے ہوتے ہیں, 4 گھنٹے کی فلائٹ کا ٹائم ہے. اب اتفاقا یہی ایگزامپل تھی کہ صبح 4 بجے فلائٹ تھی سعودی عرب سے اور 4 گھنٹے کی فلائٹ, تو سعودی عرب میں جب 4 بجے تھے صبح کے تو فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا, اس وقت پاکستان میں 6 بجے ہوئے تھے, صبح 10 بجے پاکستان میں جہاز نے لینڈ کرنا تھا, اس وقت تک یقیناً نماز قضا ہو چکی تھی, تو نماز کا وقت بھی جہاز میں آنا تھا اور نماز قضا بھی جہاز میں ہونی تھی, تو چانس ہی نہیں, چوائس ہی نہیں آپ کے پاس, نماز تو پڑھنی پڑنی جہاز میں, آپ کو نماز تو معاف نہیں کسی صورت میں بھی. تو اب جب تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہوئے پلین کو اڑے ہوئے تھے, صاحب میرے پاس آئے کہنے والا نا کیا کروں نماز کے لیے, قبلہ کہاں پہ ہوگا, قبلے کا ڈائریکشن, وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو کوئی ڈائریکٹ جو ہے وہ کانٹیکٹ جبریل کے ساتھ جو آگے بتا کے گئے ہوں گے قبلہ کہاں پر ہے. اینی ویز تو کیا مانا سا بتائیے قبلہ کہاں پر ہے. میں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں, جہاز کی دم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں, ٹیل کی طرف جہاز کی آپ منہ کر کے نماز پڑھ لیں. شکریہ ادا کیا لیکن ایک جملہ ساتھ میں کہہ دیا, کہنے لگا مولانا آپ کا بڑا شکریہ, تھینک یو, آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. میں نے کہا بھائی کیسے مسئلہ حل کر دیا؟ اچھا میں چونک آ کے کچھ نہ کوئی پرابلم ہے اس کے اندر. کہنے لگے مولانا میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں, میرا بزنس ہے تو مجھے امپورٹس کے لیے جو ہے یا ایکسپورٹس کے لیے سم ٹائم ہانگ کانگ جانا پڑتا ہے, چائنا جانا پڑتا ہے, میں دبئی جاتا ہوں, میں ادھر جاتا ہوں. اب آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا, میں جب بھی جہاز میں ہوں گا نماز کا وقت آئے گا دم کی طرف ہو کر کے نماز پڑھ لوں گا. میں نے کہا بھائی میں نے فقہی مسئلہ نہیں بتایا, ٹیکنیکل مسئلہ بتایا. جہاز جب سعودی عرب سے پاکستان آ رہا ہے تو قبلہ کہاں پر ہوگا؟ ٹیکنیکل سی چیز ہے کہ جب مکے سے ایک جہاز اڑ کے آ رہا ہے پاکستان کی طرف تو ٹیل کی طرف ہوگا. یہی سوال اگر آپ نے پوچھا ہوتا جب پاکستان سے جہاز جا رہا ہوتا سعودی عرب کی طرف تو میں کہتا پائلٹ کی طرف ہو کر کے نماز پڑھ لو. تو اٹ واز ناٹ دا فقہی پرابلم, اٹ از ٹیکنیکل پرابلم. تو سم ٹائمز جو ہے وہ لوگ ہم امامہ دے کے سمجھتے ہیں کہ مولانا ہمیشہ فقہی مسئلہ بتا رہے ہیں, نہیں میں بہت سی مرتبہ ٹیکنیکل مسئلہ بتا رہا ہوں. تو یہاں پر بھی ٹیکنیکل ایگزامپل دے رہا ہوں, میں ایک ایگزامپل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فرض کر لیں آپ نے وضو کیا, وضو کر کے آپ مسلے پر کھڑے ہو گئے. اب آپ مثال کے طور پر جو ہے وہ کھڑے ہوئے, آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں پہلی رکعت میں ہوں کہ دوسری رکعت میں ہوں اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اور آپ کی نظر پڑی سجدگاہ پر اور سجدگاہ میں دیکھا کہ گیلی ہے, اور آپ کی عادت ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز سے پہلے کوئی سجدہ وجدہ نہیں کرتے, تو یہ گیلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ سجدہ کر چکے ہیں یہاں پر, تو اب آپ ون سائڈ ہو جائیں گے, اچھا یہ پہلی رکعت ہی دوسری رکعت ہے نا. اب یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے, ممکن ہے آپ کی عادت ہو نماز سے پہلے سجدہ کرنے کی تو یہ مثال کام نہیں آئے گی, یہ مثال اسی صورت میں کام آئے گی جب نماز سے پہلے سجدہ نہیں کرتے. تو پہلی رکعت جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تب جو سجدہ کا خشک ہوتی ہے, جب دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے لیے گیلی ہو جاتی ہے, اس لیے کہ آپ اپنی گیلی پیشانی آپ نے مثلا پیشانی, اچھا اس وقت جب آپ کی عادت ہو پانی نہ پہنچنے کی وضو کے بعد. کچھ لوگ ہیں جو وضو کا پانی پہنچ لیتے ہیں. اچھا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب وضو کے بعد پانی پہنچا جا سکتا ہے؟ جی ہاں پہنچا جا سکتا ہے, بس آپ اس کے بینیفٹ سے محروم رہیں گے. روایت تو میں کہ جب تک آپ وضو کا پانی آپ کے بدن پہ باقی رہتا ہے پروردگار کی رحمت برستی رہتی. اب آپ چاہتے ہیں دیر تک رحمت خدا آپ کے شامل حال رہے, آپ اس کو نہ پہنچیں, آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی جلدی ڈسکنیکٹ ہو جائے رحمت خدا پہنچ لیں, اٹس اپ ٹو یو, کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد پر. تو سب سے پہلے شکیات ہے نماز میں, جب بھی کوئی شک پیش آتا ہے آپ کو تو آپ نے سوچنا ہے. اگر ون سائڈڈ ہو جاتے ہیں اسلام اس آپ کے اس سوچ کو اس ون سائڈڈ ہونے کو, چاہے وہ 100% ون سائڈڈ نہیں ہو رہے آپ 80% ون سائڈڈ ہو گئے, یعنی وہ 50% والی کیفیت ختم ہو گئی, اسلام کہتا اوکے گو فور دیٹ, تمہاری نماز صحیح ہے. اگر آپ 50% پر ہی باقی رہتے ہیں تو اب میں ایک بنیادی مسئلہ بھی عرض کر رہا ہوں, تفصیلات انشاءاللہ اگلی کلاسز میں, اور وہ یہ کہ اسلام اس کو ٹریٹ کرتا ہے ایز اے بیماری, شک کو ایک بیماری سمجھتا, ایک پرابلم سمجھتا. اس پرابلم کو ٹریٹ کرنے کے اسلام کے پاس تین طریقے ہیں. دیکھیے یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں شکیات تو ہے, لیکن شکیات کے ساتھ ساتھ میری خواہش ہے کہ ہم دین کے مزاج کو سمجھیں. مینی آف دا ٹائمز ہم دین کی ایک بات لے کر سمجھتے ہیں کہ دین یہی کچھ ہے, دین وہ ضرور ہوتا ہے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا. مثلا ہم کہتے ہیں پروردگار بڑا رحمان رحیم جاننے والا معاف کرنے والا, یقیناً معاف کرنے والا, لیکن وہی خدا جو اپنے آپ کو رحمان کہہ رہا ہے وہی خدا اپنے آپ کو قہار بھی تو کہہ رہا ہے. بھائی زندگی میں آپ ایک مرتبہ تو کہیں خدا قہار بھی, اگر آپ نے ساری زندگی اسی پہ نکال دی رحمان ہے رحمان ہے تو خدا کہے گا بھائی میں صرف رحمان تو نہیں تھا قہار بھی تو تھا. جہاں تمہارے مطلب کی بات آئی تم نے ریڈ سگنل توڑا, ہاں امریکہ بڑا مہربان ہے, کوئی مہربان نہیں ٹکٹ کٹے گا. تو پروردگار بھی ٹکٹ, یعنی اگر پروردگار نے ریڈ سگنل لگا کے, یعنی آپ یہ امریکہ میں سمجھ میں آتا ہے انسان کو کہ اگر میں نے ریڈ سگنل کراس کیا اور مجھے ٹکٹ لگا تو کوئی گناہ نہیں کیا امریکہ نے, کوئی غلطی نہیں کی, یعنی آپ ہی لوگ ہوتے ہیں نا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بنانا اچھی بات ہے ریڈ سگنل پہ گاڑی کراس کی تو ٹکٹ تو لگنا چاہیے, چاہے آپ پر بھی لگا ہوگا ٹکٹ لیکن آپ سپورٹ کریں گے کہ نہیں بات تو صحیح ہے میں نے کراس کیا تھا ٹکٹ لگنا چاہیے تھا. تو پروردگار نے اگر کہیں ریڈ لائٹ لگا کے رکھی اور وہاں میں کراس کروں اور پروردگار جو ہے وہ ٹکٹ لگا دیں, میں کہوں خدا ہے تو رحمان تھا تو نے کیوں لگا دیا ٹکٹ, تو پروردگار بھی ٹکٹ لگائے گا. اچھا اب سمجھانا صرف یہ ہے کہ جب یہ شک ہے تو اس شک کو دین نے تین طرح سے ٹریٹ کیا, یہ مزاج دین سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. بعض اوقات آپ کا شک ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ بابا یہ بلا وجہ بیمار ہے. بعض شک ایسے ہوتے ہیں جہاں اسلام یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں, بلا وجہ میں وضو کرنے بیٹھے ہیں, بابا 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ میں وضو ہونا چاہیے, آدھا گھنٹہ وضو میں لگ رہا. ایسے شکی مزاج کو اسلام کہتا ہے کہ بابا تمہیں ضرورت ہی نہیں شک کرنے کی, ہم تمہیں بیمار مانتے ہیں, چھوڑ دو اس شک کو, جاؤ تمہارا وضو صحیح ہے, جاؤ کوئی پرابلم ہی نہیں. تو سم ٹائمز اسلام ایسے ٹویٹ کرتا ہے, شکیات نماز میں بھی شک کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے لک ڈونٹ کیئر, آگے بڑھو. ولو والین ڈاؤٹ فل ہوں, صحیح پڑھا یا غلط پڑھا, یا تو یقین ہے کہ غلط پڑھا, وہ تو بات ہی الگ ہو جائیں گے, لیکن ڈاؤٹ فل ہوں. ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اسلام کہتا ہے کہ نو نیڈ ٹو ریسائٹ اٹ سیکنڈ ٹائم, ڈاؤٹ ہے جسٹ ڈونٹ کیئر, صحیح ہے اف یو آر ان ڈاؤٹ. بس الحمد للہ رب العالمین, الحمد ہے صحیح نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا, ڈاؤٹ ہے جسٹ ڈونٹ کیئر, صحیح ہے تمہاری نماز. تو سم ٹائمز ہیں اور بھی جگہ جہاں اسلام کہتا ہے جسٹ ڈونٹ کیئر. کچھ جگہ ایسی ہیں اسلام کہتا ہے نہیں معاف نہیں کروں گا, یہاں پر یو شوڈ ٹیک کیئر. ڈاؤٹ ہو رہا ہے اصلا معاف ہی نہیں ہوگا, تمہاری نماز باطل ہے. کچھ جگہ پہ اسلام کا مزاج نظر آئے گا تھپکا شانے پر, کوئی مسئلہ نہیں, اور کچھ جگہوں پر اسلام گریبان تھام لے گا, نہیں خبردار سوری یہاں معافی نہیں ملے گی. وہی ایگزامپل جو فجر کی دے رہا تھا میں, تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا پہلے رکعت دوسری رکعت, ٹوٹل دو ہی رکعتیں. ایک اما ایک خاتون دوسری خاتون کو بتا رہی تھی میرا بچہ دوڑ میں سیکنڈ نمبر پہ آیا, ماشاءاللہ مبارک ہو. کتنے بچے دوڑے تھے؟ دو بچے. خور فرمانے دو رکعت کی نماز ہے, اس میں بھی آپ کو نہیں پتا پہلے رکعت دوسری رکعت ہے, اسلام کہتا ہے معاف نہیں کروں گا, سوری تمہاری نماز باطل ہے, نئے سرے سے اسٹارٹ کرو. ہاں سوچو اگر یاد آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہم تمہیں اون کریں گے, لیکن اگر نہیں سمجھ میں آیا نماز باطل ہے, اس نماز کو معاف نہیں کریں گے. اور تیسرا جو کیفیت ہے کیٹیگری شکر, تین کیٹیگریز ہیں یعنی سمجھ لیجیے, فرسٹ کیٹیگری جسٹ ڈونٹ کیئر, سیکنڈ کیٹیگری نو کمپرومائز, اینڈ تھرڈ کیٹیگری آپ کو بتایا جائے گا ریمیڈی. تمہارا شک صحیح ہے ایک کام کرو یوں کر لو تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی. یعنی نہ کہا کہ ڈونٹ کیئر, نہ کہا نو کمپرومائز, درمیان کا راستہ کیئر, ڈونٹ کیئر بھی نہیں کیئر کرنا پڑے گا, نو کمپرومائز بھی نہیں کمپرومائز بھی کریں گے, ایسا کر لو تو صحیح ہو جائے گا, ایسا کر لو تو مان لی جائے گی بات. مثال کے طور پر اچھا اب یہ مثالیں جو انشاءاللہ تینوں کیٹیگریز کی, فرسٹ کیٹیگری سیکنڈ کیٹیگری تھرڈ کیٹیگری انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوں گا, آج بہت ٹائم ہو گیا پھر مسئلے میں. ایک سلوات بھیج دیجیے گا محمد والے محمد پر. ایزن گرامی سورہ مبارک نحل کی آیت مسلسل سرنامہ کلام بن رہی ہے, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع, خدا نے تمہیں سماعت کی طاقت دی, یو کین لسن. خدا نے تمہیں بصارت کی طاقت دی, یو کین سی. خدا نے تمہیں قلوب دیے, یو کین تھنک. لعلکم تشکرون, اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اچھا مجھے اندازہ ہے کہ چونکہ لفظ تشکرون کو میں کلیئر کر چکا ہوں کل کی گفتگو میں سمجھا کے ڈیٹیلز ہیں, تو ناؤ یو ول بی انجوائنگ مور, یو ول بی انجوائنگ مور دس آیت. اب مزہ آ رہا ہوگا شاید کو سننے میں کہ وہاں لا تعلمون سے بات کو شروع کیا اور یہاں کہہ رہا ہے کہ تشکرون. اللہ نے تمہیں لا علم پیدا کیا, سماعت دی, بصارت دی, اور خدا نے تمہیں جو ہے وہ افیدہ قلوب دیے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یعنی علم بھی حاصل کرو عمل بھی کرو, علم حاصل کر کے رک مت جاؤ. جو ڈیوائسز جو کہتے ہیں نا کہ خدا نے تمہیں یہ اپارچونیٹیز جو دی ہیں, جو ڈیوائسز تمہیں عطا کی ہیں پروردگار نے, ان کا صحیح استعمال کرو. اور اسی آیت کے ضمن ہم تربیت اولاد کے عنوان سے مسلسل آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. ازن گرامی ذرا غور کیجئے گا تربیت اولاد کے ساتھ ساتھ, چونکہ میری خواہش میں آپ سے عرض کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے نکات بھی واضح ہوتے رہیں, اور کچھ ایسے موضوعات جو باقاعدہ موضوع بنا کر میں ڈسکس نہیں کر پا رہا ہوں لیکن ضمناً وہ آتی رہے پانچ پانچ دس دس منٹ کی باتیں, تو اچھا ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اپڈیٹ ہوتے رہیں گے. یہ جو سماعت کی طاقت اور بصارت کی طاقت کے ساتھ پروردگار نے افئدہ کی طاقت کا تذکرہ کیا, بظاہر ہمارے موضوع سے کوئی بھی لنک نہیں ہے. مجھے معلوم ہے جو روایت میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں 0% لنک ہے. لیکن بہرحال ایک تمہید اور اس تمہید کے ساتھ اس آیت کا 100% لنک ہے ہمارے موضوع کے ساتھ. اور وہ تمہید کیا؟ وہ تمہید یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیت کی ابتدا میں جو کام کیا, حالانکہ اس آیت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے لا تعلمون, اور اس لا تعلمون کو ختم کرنے کے لیے پروردگار نے کیا احسان کیے, یہ بات ہوتا ہے. لیکن ایک عجیب کام اس آیت کی ابتدا میں پروردگار عالم نے کیا, اور شاید یہ نقطہ بھی اس آیت کے اندر چھپا ہوا ہو, شاید ہمیں اپنی مرضی سے تفسیر کرنے کی رائٹ نہیں, لیکن شاید کہ جب وہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو ہم نے لا تعلمون پیدا کیا, تمہیں سماعت دی, تمہیں بصارت دی, تو دیکھو ایک بات قید رکھنا, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, تربیت کی پہلی بات میں تمہیں کر دوں کہ تم اپنے آپ کو اتنا زیادہ سمجھدار مت سمجھنا, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, یاد رکھنا جو کام ہو رہا ہے وہ پروردگار کر رہا ہے, واللہ اخرجکم, یہ جو انسان کے اس دنیا میں وجود میں آنے کا سسٹم ہے, یہ جو انسان کی پیدائش کا سسٹم ہے, ایک بچہ اس دنیا میں کس طرح سے جنم لیتا ہے, ایک بچہ کس طرح سے اس دنیا کا حصہ بنتا ہے, اور پوری کائنات اس سسٹم میں بیس کر رہی ہے, یہ تمہارے پروردگار نے سسٹم بنا کے دیا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, خدا ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالتا ہے. یعنی میں نے جملہ عرض کیا تھا بالکل پہلی گفتگو میں, اس سے مستعار لے رہا ہوں دوبارہ, کہ انسان ایجاد نہیں کرتا, انسان دریافت کرتا ہے. لہذا پروردگار عالم یہ بات چاہتا ہے کہ تمہیں یہ ساری بات ذہن میں رکھنی ہے, تم اس سماعت کے ذریعے, اس بصارت کے ذریعے جتنا بھی انٹلیکچوئل ہو جاؤ, ہم نے تمہیں خلوب ادا کیے, ہم نے تمہیں سوچنے کی طاقت دی ہے, ہم نے تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تم سوچ سکتے ہو, ہم نے تمہیں بنایا اس قابل بنایا کہ تم انالائز کر سکتے ہو, ہم نے تمہیں اتنا صاحب قدرت بنایا ہے کہ تم دنیا کی ساری چیزوں کو تسخیر کر سکتے ہو, لیکن یاد رکھنا ہے کہ جو تم کچھ کر سکتے ہو, اف یو آر دا کنگ آئی ایم دا کنگ میکر, اے بندے تو کنگ ہے, لیکن اتنا یاد رکھنا کہ میں کنگ میکر ہوں, تو مخلوق ہے, میں خالق ہوں. اس عقیدے کو جو ہے مت بھولنا, پروردگار کو درمیان سے نکالنے کے بعد جتنی بھی ڈگریز آ جائیں, پروردگار کو درمیان سے نکالنے کے بعد انسان جتنا بھی سمجھدار بن جائے, پروردگار کے وجود کو ذہن سے نکالنے کے بعد انسان جتنا بڑا انسان بن جائے, جتنی بڑی انوینشنز کر لیں, یاد رکھیے گا ذہن گرامی سب بیکار ہو کر آ جائے گا. یہ سب اسی صورت میں کام کر کہ جہاں عمل کے ساتھ ساتھ, ترقی کے ساتھ ساتھ, علم کے ساتھ ساتھ, بلندیوں کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کی اصلاح ہوتی رہے, اور عقیدہ پروردگار کی وحدانیت کا عقیدہ بھی, پیغمبر کی رسالت کا عقیدہ بھی, اہل بیت کی ولایت کا عقیدہ بھی. اور یاد رکھیے گا ذہن گرامی, ایک سوال ہے, اور میں ایک پہلو پر بات کر رہا ہوں, 100% ہی بات کبھی بھی کوئی نہیں ہوتی, ایک پہلو پر بات کر رہا ہوں. اکثر ہمارے علماء پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھتے ہیں, پروردگار کی وحدانیت سب سے بلند چیز, پیغمبر کی رسالت اعلیٰ ترین مقام, مولا کی ولایت, اس کے بغیر بھی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو بعض اوقات ہمارے نوجوان کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے, مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, ایک آدمی ہزاروں سال سے عبادت, سینکڑوں سال سے, دسیوں سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, حج پر حج کی جا رہا ہے, زکات پر زکات دی جا رہا ہے, آپ کہہ رہے عبادت ہی قبول نہیں ہے, بیکار ہے. میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں سادہ سی, اچھا مجھے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, میں کوشش کرتا ہوں بڑی سادہ سادہ سی ایگزامپل تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. ایک ایگزامپل میں نے دی اور کئی جگہوں پر ایگزامپل دی, ہم میں سے کون ہے جس کو چائے بنانا نہیں آتا, یعنی اگر پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں بھی آتا تھا تو امریکہ میں آ گئے تو بالکل معلوم ہو گیا. امریکہ میں آ کے تو اچھے اچھے کو آٹے بھال کے بعد معلوم ہو جاتا ہے چائے کیا چیز ہے, چائے بنانا ہر ایک کو آتا ہے. اچھا میں کہوں بتائیے کہ چائے بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, تو آپ فوراً کہیں گے مولانا صاحب چار چیزیں ضروری ہیں, ہے نا, پانی چاہیے, دودھ چاہیے, شکر چاہیے, اور پتی چاہیے. اب خدا بھلا کرے اہل امریکہ کا کہ ان چار میں سے پہلے جو ہے وہ شکر نکالی, اب دودھ نکال دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں جب امریکہ میں آؤں گا تو کہیں گے مولانا صاحب گرم پانی پی لیں, پتی بھی نہیں اب چائے کے اندر, ऐसे तरह चीजें कम होती जा रही, लेकिन चले चार चीजें हैं जिनको बना के चाय बनती है। मैंने कहा ठीक है, मैंने ग्लास लिया, दुनिया का बेहतरीन पानी इस ग्लास के अंदर डाला, बेहतरीन दूध इसके अंदर डाला, बेहतरीन, उससे अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं था दुनिया में, उससे अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं था, उससे अच्छी क्वालिटी की। आज एक रिसर्च आई इंटरनेट के ऊपर, $35,000 की आधा किलो चाय, और वो भी फर्स्ट प्रोड्यूस होने वाली है जुलाई के अंदर या जून चाइना के अंदर। चाइना इतनी महंगी प्रोडक्ट कब से बनाने लगा नहीं पता चला, लेकिन खैर, बेहतरीन पत्ती मैंने डाल दी, बेहतरीन शक्कर मैंने डाल दी, चाय बन गई? नहीं, चाय तो नहीं बनी। मैंने ग्लास के अंदर चारों सीढ़ी डाली, चाय तो नहीं बनी। कहीं बोला ना, बात ही इसको गर्म भी तो करना पड़ेगा, चूल्हे पर रखना पड़ेगा, या अगर फर्ज करना यहां के मिजाज के अतबार से बात करें तो माइक्रोवेव में रखना पड़ेगा। यानी हरारत के बगैर ये चाय नहीं बनने वाली। हीट जरूरी है, आग देना जरूरी है, या हीट पहुंचाना, हीट होगी तो चाय बनेगी, वरना चाय नहीं बनेगी। तो बस दीन की मिसाल बिल्कुल ऐसी मिसाल है। तुम बेहतरीन नमाज लेकर आ जाओ, बेहतरीन रोजा लेकर आ जाओ, बेहतरीन हज लेकर आ जाओ, बेहतरीन ज़कात लेकर आ जाओ, अगर अली की मोहब्बत की हरारत नहीं होगी तो यह हांडी पकने वाली नहीं है। एक सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, गौर फरमाए थे निगरा में। लेकिन एक बात, अब मैं क्या करूं, मैं अपने मिजाज से मजबूर हूं। और अच्छा, मैंने जहां भी ये नुकता पढ़ा है, मुझ जैसे मजलिस पढ़ने वाले की मजलिस में भी नारा लग ही जाता है, और आज भी लगे हज़्ब तवक्को। लेकिन इसी जब मिसाल को मैं मुकम्मल करता हूं तो फिर यकीन जाने कभी नारा नहीं लगा। अब जरा गौर फरमाइए, इसी मिसाल को थोड़ा सा उलट दें। एक शख्स चाय के लिए पानी लेकर आ गया, दूध लेकर आ गया बेहतरीन, पत्ती लेकर आ गया, शक्कर लेकर आ गया, हरारत नहीं तो चाय नहीं बनी, तो उस आदमी की चाय कैसे बन जाएगी जिसके पास सिर्फ चूल्हा है, पानी ही नहीं है? दूध ही नहीं है, पत्ती ही नहीं है, बाबा मेरे पास हरारत है, मौला की मोहब्बत है, ना मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरे पास मौला की मोहब्बत है, ना मैं रोजा रखता हूं, ना हज पर जाने का इरादा है, ना खुम्स ज़कात का भी अदा किया है। तो बाबा एक बात याद रखिएगा, अब देखिए मौला की मोहब्बत का फायदा कहां पर है। अगर आपके पास हरारत स्ट्रांग है, पानी अगर हाइएस्ट क्वालिटी का ना भी हुआ, गौर फरमाने, दूध अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का ना भी हुआ, पत्ती दुनिया की महंगी तरीन ना भी हुई, शक्कर बहुत हालत क्वालिटी की ना हुई, अगर हरारत अच्छी हुई तो चाय पक जाएगी। बस अली की मोहब्बत का फायदा यह है, तुम नमाज लेकर तो आओ, तुम रोजा लेकर तो आओ, तुम हज करके तो आओ, फिर अगर इस नमाज में कोई ऐब रह गया, तुम नहीं कर पाए सही, तुम्हारी नमाज अली जैसी नमाज हो भी नहीं सकती। लेकिन बेनमाजी बनकर तुम अली के सामने खड़े हो जाओगे, मौला आप हम बचाकर ले जाए, शायद अली भी राजी ना हो, मैं ही नहीं कहता अली कर नहीं सकते, ना मेरा अकीदा ये नहीं कि अली कर नहीं सकते, लेकिन शायद अली खुद राजी ना हो, मेरे बंदे तू क्या करके आया है, तूने नमाज यानी चले। बात आ गई, आज शायद इसी मौत में लगता है गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, जब बात आ गई तो उसको मुकम्मल कर लें। मैं स्कूल चलाता हूं कराची के अंदर, कई दोस्तों को मालूम, अभी बच्चा फर्ज करने फेल हो गया, मेरे पास एक फोन आया कि ये मिसाल बना रहा हूं, ऐसी मिसाल कोई है नहीं, फर्ज करने फोन आया, मौलाना साहब बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है फेल हो गया, अच्छा क्या करना है? देखिए मौलाना, एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम था आपके स्कूल में, मिसाल के तौर पर पासिंग मार्क्स हैं 50%, फर्ज कर लें, इस बच्चे के तकरीबन 47% मार्क्स हैं, वो भी मसला यह है कि इस बच्चे की मां बीमार थी बेचारे की, तकरीबन आखिरी एक महीना पूरा बीमार हो गई थी, ये बच्चा आप रिकॉर्ड देख ले, पिछला रिकॉर्ड भी इसका अच्छा है, पिछले साल में अच्छे रिजल्ट लेते रहा, 60+ 70+ इसके मार्क्स रहे, इस मरतबा इसकी मां बीमार हो गई थी आखिर वक्त में, ये बच्चा नहीं पढ़ पाया, इसको अपनी मां की जो है वो बीमारदारी भी करना पड़ता थी, वक्त पर इसको खाना नहीं मिलता था, वक्त पर सो नहीं पाता था, ये वो है, हमने टीचर्स को बुलवाया, फर्ज करने रिपोर्ट कार्ड मंगवाया, इसकी बुक्स मंगवाई, पता चला कि हाँ आखिर इस तरह का प्रॉब्लम था, पिछले रिजल्ट अच्छे थे, तो मैं क्या करूंगा? डेफिनेटली यानी आप भी समझते हैं इस बात को कि मैं कहूंगा चलो यार ये बच्चा जो है वो 2-4% से रह गया है, लेकिन ऐसा है कि पिकअप कर भी लेगा, और अब इसकी वालदा भी सेहतियाब हो गई है, सब गारंटी देने को तैयार है, ठीक है, फेल बच्चे को पास कर दिया। अच्छा आपको पता चला कि रोने साहब के बच्चे स्कूल में एक बच्चा फेल था, और किसी ने फोन किया, समझाया, उसे पास कर दिया, आपने कहा चले हम भी फोन कर लेते हैं, आपने फोन किया मौलाना साहब बच्चा और भी फेल हो गया था, अच्छा क्या है इसका रिजल्ट? मौलाना साहब 5% मार्क्स हैं इसके। गौर फरमाइए कि क्या आप मुझे फोन करते हुए अच्छे लगेंगे? मेरे पास राइट है इस बच्चे को ही पास करने का, मैं ओनर हूं स्कूल का, मैं चाहूं 5% वाले बच्चे को पास कर दूं, मेरे इख्तियार पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूं मैं, लेकिन ना मैं पास करता हुआ अच्छा लगूंगा ना आप कहते हुए अच्छे लगेंगे। मौला कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूं मैं 0% लेकर आया हूं, मौला मुझे 100% दे दें। शफात जरूर होने वाली है, शफात पास वाले के लिए नहीं है, शफात है ही फेलियोर के लिए, लेकिन फेलियोर का भी लेवल होता है भाई। एक वो फेलियोर होता है जो 5% से फेल हुआ, एक वो है जो 50% से फेल हुआ, कितनी परसेंटेज कम सही करवाओगे? हां अगर अच्छी बेहतरीन इबादत लेकर ना आए, तुम्हारी जिंदगी में नमाज थी, ख्वाहिश थी, कभी ऐसा हुआ साल में एक दिन दो दिन तुम बेदार नहीं हुए, कोई बात नहीं, लेकिन साल के 365 में से तुम सिर्फ 2 दिन ही बेदार हो पाए और 363 दिन बेदार नहीं हो पाए, फिर तो मना आंख क्या करूं, आंख लगी रहती थी। हां जिस दिन सुपर बोल था उस दिन आंख खुल गई थी। गौर फरमाए से निगरा में ब्लैक फ्राइडे को, हां बिल्कुल मैं इस्तफा कर ब्लैक फ्राइडे को लैंड किया था, समझता हूं अमेरिका। तो असल ग्रामी ये समझना जरूरी है, समटाइम्स बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझ में आती हैं। परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि याद रखना, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, अपने अकीदे को सबसे पहले सही करना, वरना ऐन मुमकिन है सलाहियतें जो तुमको मैंने दी है, समाज की ताकत दी है, बसारत की ताकत दी, अकीदे की इसलाह के लिए हमारे छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी है जवान, दिस फॉर यूथ, दिस हदीस इज फॉर यूथ, अजीब रिवायत है, हशाम या हिशाम इब्ने हकम, जब इस नौजवान के बारे में छठे इमाम की जबान से निकला हुआ टाइटल में पढ़ता हूं, यकीन जाने में आज भी रोता हूं, काश इमाम अपने किसी मोमिन को यह जुमला कह दें, इससे बड़ी सादत नहीं है। एक लफ्ज मेरे मौला हुसैन ने करबला के मैदान में इस्तेमाल किया था, हल मिन नासिर, छठे इमाम वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हिशाम इब्ने हकम के लिए, नौजवान है, नौजवान, नासिरोना बिकल्ब ही वयद ही वल्लसान है, इतना बड़ा टाइटल इमाम ने दिया इसको, हिशाम इब्ने हकम अंसारी, कहते हैं हिशाम मेरा नासिर है, अपने कल्ब से भी मेरा नासिर है, अपने हाथों अपने अमल से भी मेरा नासिर है, वह लसान ही अपनी जबान से भी मेरा नासिर है, इतना बड़ा टाइटल हिशाम को दिया। रिवायत बड़ी तुलानी है, मैं इसको शॉर्ट करके बयान करूंगा, इसलिए कि मेरा मौजू थोड़ा सा ये अकीदे की इस्लाह के हवाले से, ताकि फिर हम इसके टच कर सकें दोबारा तरबियत औलाद को, कि तरबियत औलाद में हमें यह मिस्टेक नहीं करनी कि हम अपने बच्चों को सब कुछ सिखा दें, अहले बैत अतहार की मोहब्बत ही ना दे पाए, हम सब कुछ सिखा दें, परवरदिगार का अकीदा ही ना दे पाए। हमारा बच्चा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर आ रहा है मैटर के, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, डार्विन की थ्योरी, बिग बैंग की थ्योरी, और अपना बाप के पास जवाब देने के लिए कुछ है? हां बेटा इल्म तो यही कहता है, साइंस तो यही कहती है, ठीक है, अब ये बच्चा भी इमामबाड़े में आएगा भी, मौलाना की सुनेगा भी, तो कहां से सुन पाएगा बेचारा, जिसके दिल में बैठा हुआ है कि सब फजूल बकवास हो रही है। और फिर वो कल की रिवायत में मुकम्मल करूंगा जो पैगंबर अकरम की रिवायत है, हिशाम इब्ने हकम जवानी के आलम में, और रिवायत का जुमला यह है कि छठे इमाम बैठे हुए और रौनक लगी हुई है, जो हाईएस्ट लेवल के असहाब हैं छठे इमाम के, जैसे पैगंबर के असहाब थे ना हाईएस्ट लेवल के, सलमान फारसी, अबू जर, मिकदाद, अम्मार, उस लेवल के असहाब, हमरान इब्ने आयुन, पता नहीं क्या क्या नाम है, जो सारे के सारे बैठे हुए, हिशाम आए यंग जवान लड़का, महफिल में दूर जाके बैठ गया, यानी जहां उसको जगह मिली वहीं पर बैठ गया, इमाम की नजर पड़ गई, इमाम ने कहा हिशाम इधर आओ। अब भरी महफिल में एक से एक बड़ा साहबी बैठा हुआ है, एक से बड़ा इमाम का स्टूडेंट बैठा हुआ है, रौनक छठे इमाम के दौलत कदे पर साहिबा ने इल्म की, कहा हिशाम इधर आओ, हिशाम को बुलाया, अपने पास आके बुलाया, क्या इज्जत थी, कहने लगे हिशाम अच्छा अब इमाम असल में तरबियत करना चाह रहे, इमाम ने कहा हिशाम जरा हमें बताओ, बताओगे नहीं तुमने अम्र इब्ने उबैद के साथ क्या किया बसरा में, किस तरह तुमने उसको जो है ग्राउंड किया? हिशाम ने शर्मा गए, कहने लगे मौला आपके सामने मेरी जबान नहीं उठ सकती है। इमाम ने कहा लुक, जब हम किसी चीज का हुक्म दिया करें फफ अलू, फौरन कर लिया करो, फिर پھر یہ تکلفات مت کیا کرو. یعنی عربی زبان کا ایک جملہ ہے, امام نے اسی کو دوسرے الفاظ میں پیش کیا, الادب فی الطاعہ. ادب یہ ہے کہ اطاعت کرو, اطاعت سے بڑا ادب کوئی بھی نہیں, اطاعت سے بڑا ادب کوئی بھی نہیں, اطاعت کرو. چلنے کا بولا اوکے. اب ہشام نے بغیر کسی تکلف کے تمام اصحاب کے سامنے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا. عمرو بن عبید کون؟ ائمہ کے دور میں جو مختلف سازشیں ہوئی عقیدوں کے خلاف, اس میں سے ایک سازش یہ تھی کہ ایک عقیدے کو بہت ہائیلی اسلامی معاشرے میں پھیلایا گیا کہ امام کی ضرورت ہی نہیں, پیغمبر آگے کافی, کتاب کافی اس کے بعد, اور پیغمبر کے دور سے اس کی بنیاد چلی تھی حسبنا کتاب اللہ, کتاب خدا کافی, کیا ضرورت ہے کسی لیڈر, اپنا ٹیچر کی, کسی پریچر کی, کسی امام کی ضرورت ہی نہیں. اور عمر ابن عبید اسٹرانگیسٹ سپورٹر آف دیٹ عقیدہ, دس نو نیڈ آف امام. ہشام کہتے ہیں کہ مولا جب مجھے پتا چلا کہ وہ آیا ہوا اور یہ ساری کی ساری وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا اور لوگوں کو گمراہ کی جا رہا, بڑا ہے, اسکالر ہے, پڑھا لکھا انسان ہے, لہذا لوگ اس کی باتوں کو مان بھی لیتے اور یہ مسلسل باتیں کیا جا رہا ہے. کہا مولا میں ایک دن چلا گیا بسرے میں, کوفہ کے رہنے والے ہیں ہشام ابن حکم. کہا مولا ایک دن میں بسرے میں چلا گیا اور بسرے میں جا کر جمعے کے دن میں نے خاص طور پر چوز کیا. اچھا اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو اسپیکر ہوتا تھا وہ ممبر پر ہوتا تھا بڑے اونچی جگہ پر, لیکن وہ ممبر کونے میں نہیں ہوتا تھا جس طرح آج کل ہوتا, وہ ممبر آلموسٹ درمیان میں ہوتا تھا. درمیان میں اس لیے ہوتا تھا کہ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے, تو آواز کو چاروں طرف پہنچانے کے لیے افراد چاروں طرف کھڑے ہوتے تھے تاکہ چاروں طرف آواز جا سکے. ابھی درمیان میں ممبر پر ہے اور چاروں طرف اس کے مجمع لگا ہوا ہے. اچھا آپ نے غور کیا ہوگا کہ مجمع کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو شروع کا مجمع ہوتا سارا بیٹھا ہوا ہوتا, اور مجمع کے اینڈ پر جناب علی کچھ لوگ پھر دو چار صفحے ہوتے ہیں جو کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ باہر سے جائیں گے تو آپ کو کھڑے ہوئے لوگ نظر آئیں گے, اف یو اینٹر تو کھڑے ہوئے لوگوں کو کراس کریں گے تب جا کر آپ بیٹھنے والوں تو پہنچیں گے. ہشام کہتے ہیں اچھا کتنا آپ دیکھیں نوجوان, سمجھدار نوجوان ہے, کتنا سمجھدار یوتھ ہونا چاہیے امام کا ماننے والا. ہشام کہتے ہیں کہ میں نے اس کھڑے ہوئے مجمع کو چیرتا ہوا آگے تک گیا جو لاسٹ یعنی بارڈر لائن تھی جو کھڑے ہونے والوں کے درمیان اور بیٹھنے والوں کے درمیان, وہاں میں گھٹنوں کے بل بیٹھا, یعنی نہ بیٹھا ہوا ہوں نہ کھڑا ہوں درمیان میں. اور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ عمر بن عبید بیٹھا ہوا ہے, رونق ہے لگی ہوئی ہے, سوالات چل رہے ہیں, جوابات ہو رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا کہ شیخ نا میں ایک جو ہے وہ مسافر ہوں یہاں پر اور میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا یہ بات تو طے ہے کہ جب بھی کوئی جوان سامنے آتا ہے تو کوئی بھی لیڈر ہو کوئی بھی اسپیکر ہو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی جوان اگر ہمارے ساتھ دیں اور جوان ہمارے مطلب سیکھ جائیں اور جوان راہ راست پر آ جائے تو پھر اس سے اچھی بات کوئی نہیں. جوان تھا عمر بن عبید نے فوراً اس کو جو ہے رسپانس دیا, کہاں بیٹا پوچھو کیا بات ہے. کبھی دیکھیں میرا سوال یہ کہ آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ اب ایک جوان ہے جس کے بارے میں ایک مولانا کو بڑی امید تھی کہ بڑا اچھا جوان ہوگا اور انشاءاللہ سیکھے گا اور میری تعریف بھی کرے گا اور یہ ہوگا, اس جوان نے سوال پوچھا تو ایسا کہنا بیٹا یہ کیسا ہے مکانہ سوال ہے. کہا دیکھیں قبلہ میں نے آپ سے اجازت لے کے سوال کیا. کہاں؟ کہا آپ نے مجھے کہا کہ سوال پوچھا جواب دوں گا. کہنے لگے ہاں. کہ میرا سوال یہی ہے, یا تو بنا کر دے کہ سوال نہیں پوچھو اور اگر آپ جواب دینا چاہتے میرا سوال یہی ہے. کہا ٹھیک ہے بیٹا پوچھو تم, اب جتنا ہی ہے. اچھا کہا یہ روایت کا جملہ ہے. کہا جتنا ہے تم, ہشام خود بتا رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں سوال پوچھو جتنا احمقانہ سوال پوچھنا ہے پوچھو میں جواب دوں گا. کہا ٹھیک ہے میرا سوال یہی بتا دیجئے کہ آپ کا آنکھیں کہاں, آنکھیں کیا کرتے ہیں اس سے آپ؟ کبھی آنکھوں سے کیا کرتا ہوں؟ دیکھتا ہوں, لوگوں کو پہچانتا ہوں, مختلف رنگوں کو پہچانتا ہوں, جو چیزیں دیکھتا ہوں آنکھوں سے دیکھنے کا کام کرتا ہوں. اچھا ناک بھی آپ کے پاس؟ جی ہاں ناک بھی. یہ روایت کا جملہ. اور چھٹے امام ہشام ابن حکم کو سامنے بلوا کر اپنے بزرگ اصحاب کو اسٹوری سنوا رہے ہیں. اب ذرا اس پہ غور کیجیے گا, اس بنیادوں کو ذہن میں رکھیے گا. تمہارے پاس ناک ہے؟ ہاں ناک بھی. کیا کرتے ہو اس ناک سے؟ بھائی خوشبو ہے, بدبو ہے, سونگتا ہوں, پہچانتا ہوں, جو چیز آتی ہے اسمیلس پتہ چلتا ہے کون سی چیز کیا ہے کیا ہے کیا ہے. اچھا منہ بھی آپ کے پاس؟ ہاں منہ بھی ہے. اچھا اب یہ اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کوئی خاص سوال ہے اس نوجوان کے دل میں, ورنہ شاید استاد بھی ریفیوز کر دیتا ہے ایسے اسٹوڈنٹ کو. منہ بھی آپ کا تھا, منہ بھی کیا کرتے ہو منہ سے؟ منہ سے میں غذائیں کھاتا ہوں, مختلف جو ہے وہ کھانے ان کے مزے کو محسوس کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. زبان بھی, یہاں زبان بھی کیا کرتے ہو؟ منہ سے فرض کرنے بولتا ہوں, زبان سے ذائقے کو محسوس کرتا ہوں, یا منہ سے ذائقہ محسوس کرتا ہوں زبان سے بولتا ہوں. اچھا آپ کے پاس کان بھی؟ ہاں کان بھی. کیا کرتے ہو کان سے؟ جال نہ لگو سمعا ولا بصارا. کان بھی؟ ہاں کان بھی. کیا کرتے ہو کان سے؟ سنتا ہوں مختلف آوازیں, پہچانتا ہوں میری بیوی کی آواز ہے کہ بیٹی کی آواز ہے, بہن کی آواز ہے کہ مثال کے طور پر اماں کی آواز ہے، دوست کی آواز ہے کہ بھائی کی آواز ہے، مختلف آوازیں سنتا ہوں، آواز سے پہچانتا ہوں کہ اگلا جو ہے وہ غصے میں ہے یا مثال کے طور پر جو ہے وہ اس وقت اچھے موڈ میں، آواز بہت ساری چیزوں کو اچھا. ہاتھ بھی، ہاں ہاتھ سے کیا کرتے ہو، مختلف چیزوں کی سختی، گرمی، نرمی کو محسوس کرتا ہوں. پیر بھی، ہاں چلتا ہوں. اچھا، آپ کے پاس دل بھی ہے. اب آیا افعیدہ، دل بھی، ہاں دل بھی ہے. اسی کیا کرتے ہیں کہ بیٹا اس کے ذریعے میں جو کام کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ میرے مختلف جو اعضاء و جوانے ہیں، جو جتنا ڈیٹا ہے نا، اب میں سمجھا رہا ہوں، ان پٹ ہوتا ہے، اس ڈیٹے کو انالائز کرتا ہوں، قلب کے ذریعے طے کرتا ہوں جو چیزیں ان تمام اعضاء نے دیکھی ہوتی ہیں. کہا کہ بھائی ضروری ہے کیا اس کا ہونا؟ ہاں بالکل ضروری ہے. کب کیا آنکھیں تو اعضاء سارے سالم ہیں، آنکھ سالم ہے، کان سالم ہے، ناک سالم ہے، پھر دل کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں بیٹا تم نہیں سمجھے، بات یہ ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، کان جو کچھ سنتا ہے، ناک جو کچھ سونگتا ہے، زبان جو ذائقے محسوس کرتا ہے، سب کچھ اس کے اندر بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ شک میں پڑ جاتے ہیں. آنکھ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہوتی ہے، کان بہت ساری باتیں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، زبان جو ہے وہ ذائقہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہوتی ہے، ناک جو ہے وہ اسمائل کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. تو ہم اس ڈیٹا کو دیتے ہیں، یعنی آج کل کی لینگویج میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس ڈیٹا کو ہم دیتے ہیں دل کے پاس، وہ دل اس کو انالائز کرتا ہے، اور یہ دل کیا کرتا ہے، اس شک کو یقین میں بدل دیتا ہے. اگر یہ دل نہ ہو تو شک عالم میں باقی رہے، یقین حاصل نہ ہو پائے. اچھا شام نے کہا اچھا اس کا مطلب تو ضروری ہے. کہا ہاں ہاں بیٹا بالکل ضروری ہے، دل کے بغیر تو کام ہی نہیں ہو سکتا. اب چونکہ دیکھا کہ بچے کو سمجھ میں آ رہا ہے، کہاں بیٹا بالکل ضروری ہے، اس کا بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. یہی ہے جو پورے بدن کو لیڈ کرتا ہے، یہی ہے جو تمام اعضاء و جوارے کے شکوک کو برطرف کرتا ہے، یہی ہے جتنے سارے پرابلمز کو سالو کرتا ہے. ہشام نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہا کہ کہا استاد، وہ پروردگار جس نے تمہارے بدن کے چند اعضاء کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا. کہ اگر ان چار اعضاء کو شک ہو رہا ہے تو ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا امام اور ہادی اور رہبر ہونا چاہیے جو قلب کی سنت میں عطا کیا. کیسے ممکن ہے وہ پروردگار ساری دنیا کے انسانوں کو شک کے عالم میں چھوڑ دے اور گائیڈ مقرر نہ کرے، امام مقرر نہ کرے؟ اتنا اسٹرانگ استدلال لائیے. چھڑے امام کو اتنا پسند تھا یہ استدلال، اپنے اصحاب سے کہا، اپنے بچوں کو تعلیم دو اس طرح کی، اپنے اصحاب کو گویا سکھایا کہ دیکھو چاہے تم کتنے بھی سینئر دو، اس طرح کے استدلال ان یوتھ سے سیکھو، ان جوانوں سے سیکھو. پھر کیا ہوا کہ مولا، پھر اب بڑا عجیب قصہ ہے آگے. کہنے لگا مولا، بس جب میں نے کہا تو اس کا تو چپ ہو گیا. پھر ہم نے عمر بن عبید نے کوئی بات نہیں کی. دو منٹ کے بعد اس نے روح اٹھا کر مجھے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم ہشام تو نہیں ہو؟ کہا مولا میں ڈر گیا. میں نے کہا نہیں میں ہشام نہیں ہوں. کہا اچھا لگتا ہے کہ تم ہشام نہیں ہو تو تم نے کم از کم ہشام کے دوست ضرور ہو، جاننے والے ضرور ہو. اچھا بتاؤ کہاں سے ہو؟ کہنے لگا میں نے کہا مولا میں کوفہ سے ہوں. کہا پھر تم ہشام ہی ہو میرے پاس. کہا مولا میرے پاس بٹھایا، جب تک میں بیٹھا رہا اس نے ایک بات بھی نہیں کی. یہ تاریخ، ہماری تاریخ، وی ہیو دیٹ رچ ہسٹری. ضروری نہیں ہے اپنے بچوں کو سوتے وقت ہم سنڈریلا کی کہانی ہی سنائیں. وی شوڈ ہیو ٹائم. دیکھیں میں نے پہلے دن سے بات عرض کر رہا ہوں مسلسل اذان گرامی، اولاد کی تربیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تربیت کرنے والا تربیت یافتہ نہ ہو. مربی خود تربیت یافتہ نہیں ہے، ماں باپ کے پاس خود نالج نہیں ہے، کہاں سے تربیت ہوگی؟ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، اپنے آپ کو اپگریڈ کریں. اور اس سے اچھا موقع نہیں کہ جب بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو جب ہم کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں. ورنہ بات ذہن میں رکھیے گا ذہن گرامی، میں نے بار بار کہا ہے کہ بچے کی تربیت آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے جب انسان ابھی شادی کرنا چاہتا ہے. میں نے ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک مثال مجھے دینی رہتا ریپیٹ کر رہا ہوں، آغاز تو وہیں سے ہو جاتا ہے. اور ایک ایگزامپل میرے ذہن میں، بچاروں بس آج گفتگو کرنا ہے پھر مکمل ہو رہا ہے میری، لہذا بس آخری بات کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچا دوں. مولا کائنات کو یاد رکھیے، عجیب کام کیا میرے مولا نے، عجیب کام. جو میں کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے انسان کی اولاد کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے، ایسی اولاد چاہیے. بھائی بتاؤ میں کس سے شادی کروں؟ عباس چاہیے مجھے. مولا کی سیرت کو دیکھیے، شریک حیات کے آنے کے بعد نہیں سوچنے کیسی اولاد چاہیے، شریک حیات کے آنے سے پہلے سوچنے ایسی اولاد چاہیے. جیسی اولاد چاہیے ویسی شریک حیات گھر کے اندر لے کر آؤں گا. اور میں سمجھتا ہوں جو مالا کی ہسٹری یعنی سیرت کا جو میں پڑھتا ہوں, مجھے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ مالا کائنات کو ضرورت تھی جناب عقیل سے پوچھنے کی. جو صاحب افتخار سلونی ہو, ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو آسک اینی ون. لیکن شاید, بلکہ شاید یقیناً مالا چاہتے ہی تھے کہ کائنات کو پتا چلے کہ عباس علی کے گھر میں کیوں آیا ہے. چاہتے تھے بتانا. اور ایک استاد ہمارے جملہ کہا کرتے ہیں کہ امام بتلانا چاہتے تھے کہ لک یو شوڈ گو ٹو دا ایکسپرٹ, چاہے تم جتنے بڑا ایکسپرٹ ہو. خیر مولا سے بڑا ایکسپرٹ تو کوئی تھا ہی نہیں, لیکن بہرحال عربوں کے اعتبار سے اس ماحول میں اگر عقیل علم الانساب کے ماہر ہیں تو وہ علی جو علم الانساب کے ماہروں کا بھی استاد ہے. یعنی کیسے ماہر ہیں علم انساب کے. چلے اب مولا کے فضائل کی باتیں تو جملہ خلاص کر دوں, بات سے بات نکلتی ہے. اور خوش ترین موضوعات میں بھی واقع اہل بیت اظہار کے فضائل ایسے ہیں جو بالکل چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا انصاب کے ماہر, علم انصاب کسے کہتے ہیں بھائی؟ یعنی پتا ہو کہ کون سا خاندان کیسا ہے, کون سا خاندان کیسا ہے, کون سا خاندان کی مثلا خاتون آئے گی تو کیا ہوگا, اور کون سا خاندان اچھا ہے, کون سا برا خاندان ہے, کون سا. علم انصاب کا ماہر بتا سکتا ہے پاسٹ اینڈ پریزنٹ. فیوچر کو زیادہ سے زیادہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال تک پریڈکٹ کر سکتا ہے. مالک اشتر آئے مالک کائنات کے پاس ایک جنگ میں, کہنے لگے یا علی. اچھا مالک کائنات کا انداز تھا جتنے بھی کفار کو قتل کرتے تھے تکبیر کی آواز بلند کرتے تھے, جب بھی کسی بھی قاتل کو قتل کرتے تھے, کافر قتل کرتے تھے تکبیر کی آواز. تو لوگ باقاعدہ گنتے تھے آج کتنی تکبیریں کہیں علی نے, آج 50 تکبیریں کہیں, اچھا آج 50 کٹے, آج 70 تکبیریں کہیں, آج 70 جہنم واصل ہوئے. مالک اشتر ایک دن آئے جب جنگ ختم ہوئی, شام کا وقت آیا, بیٹھے خیمے میں, کہ یا علی آج ایک کی کمی رہ گئی, اگر آج ایک زیادہ مارا تو آپ کے برابر ہو جاتا. میرے والا نے کیا جواب دیا, سننے والا جواب ہے. دیکھیں علی کے علم انصاف کا کیسا ماہر ہے. کہا کہ دیکھو مالک اشتر, تمہارا ہمارے کاٹنے کے انداز میں فرق ہے, تمہارا جہاد کا انداز اور ہے, ہمارا جہاد کا انداز اور ہے. تم جب آتے ہو تو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جاتے ہو جو سامنے آیا. کہ جب علی کے سامنے کوئی آتا ہے تو علی قیامت تک دیکھتا ہے اگر ایک بھی اہل بیت کا ماننے والا پیدا ہونے والا ہے, علی چھوڑ دیتا ہے. علی سے بڑا علم انصاف کا ماہر کون ہوگا؟ ایک صلاح پڑھے محمد والے محمد. تو مولا کائنات اتنا بڑا ماہر علم انصاف کا, لیکن اس کے باوجود اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں بھیا عقیل میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی خاتون سے شادی کروں جسے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. بس ان گرامی اپنی گفتگو کو آج کے تک مکمل کیا. سید شہدا کے ایام ہیں, اہل بیت اطہار کے ایام ہیں. ایک جملہ مصائب سید الشہداء کا عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کے دن مولا امام حسین کے حوالے سے. تربیت ہر انسان کرتا ہے, ہر ماں کرتی ہے, خاص طور ماں کو زیب دیتا تربیت کرنا. عزیز گرامی تربیت کے ہزاروں انداز ملیں, لیکن تربیت کا یہ انداز صرف ایک ماں کے پاس نظر آیا جس نے اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کا کفن سیا, صرف فاطمہ. فاطمہ اپنے ہاتھ سے کرتے کو سیتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی, اور زینب کو بلا کے کہتی تھی زینب دیکھ, جب حسین روستے آخر کو آئے تو یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے میرے حسین کو پہنا دینا. شاید زینب کو سمجھ میں نہیں آیا تھا, فاطمہ جانتی تھی کہ یہ کرتا جو کرتا ہے نا در حقیقت حسین کا کفن سی رہے ہیں. شاید یہ راز ہے جب رخصت آخر